السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء. اس بارے میں کہ پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے، پانی کی جگہ وہ اس کو کافی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. وقال الحسن یجزیہ التیمم ما لم یحدث، واما ابن عباس وهو متیمم. وقال یحیی ابن سعید لا باس بالصلاۃ علی السبحۃ والتیمم بها. اور حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ جب تک اس کو حدث نہ ہو، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں نہ پائی جائیں، تیمم کافی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تیمم سے امامت کی، اور یحیی بن سعید انصاری نے فرمایا کہ کھاری زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیمم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. یہاں دراصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اثر کو روایت کیا گیا ہے. اثر مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی قول یا عمل. سنن میں یہ الفاظ ہم کو ملتے ہیں، وَإِلَّمْ يَجِدُ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، اگرچہ وہ پانی کو 10 سال تک بھی نہ پائے. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ تیمم اس وقت تک وہ کرتا رہے گا چاہے جب تک پانی نہ ملے، اس کے لیے کتنے بھی سال گزر جائیں. اور امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تیمم کے لیے مٹی ہی کی تعین ہے، یعنی مٹی ہی چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور اس زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے. اب مٹی کون سی ہو؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ شور والی زمین، یعنی جو سخت ہوتی ہے، جیسے مدینہ کی زمین جس طرح سے تھی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ پتھر والی زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، تو اس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ مٹی ہی میں شمار ہوگی. لیکن چونا، لوہا یا دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے تیمم کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. شور زمین پر تیمم کرنا، نماز پڑھنا، اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت دار ہجرتکم سبخت ذات النخل یعنی المدینہ، میں نے تمہارے ہجرت کے گھر کو دیکھا جو اس بستی میں ہے جس کی اکثر زمین شور ہے اور وہاں کھجوریں بہت ہوتی ہیں، اور آپ نے اس سے مدینہ مراد لیا. چونکہ یہاں پر پاک زمین آپ نے مراد لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شور زمین بھی اس میں داخل ہے. اور پھر شور زمین کی ناپاکی پر کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے. تو جو سخت زمین ہوتی ہے، پتھریلی زمین، وہ بھی ثابت ہے، جیسے کہ ریت بھی ہو سکتی ہے. اور جب آپ اس طرح سے سفر کر رہے ہوں، پتھریلی زمین آتی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوگی. حدیث ہم دیکھتے ہیں، بہت طویل حدیث ہے، لہٰذا ہم اس کو اردو ہی میں پڑھیں گے. 344 ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحیی بن سعید نے، کہ کہا ہم سے عوف نے، کہ کہا ہم سے ابو رجاء نے عمران کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی. سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں. ابو رجاء نے سب کے نام لیے، لیکن عوف کو یہ نام یاد نہیں رہے. پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار نہ ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی، اور وہ ایک نیڈر دل والے آدمی تھے، پر زور زور سے تکبیر کہنے لگے، اسی طرح بآواز بلند. آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے. تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو. پھر آپ تھوڑی دور چلے، اس کے بعد آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی گئی. پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. آپ نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی. پھر آپ ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا. ابو رجا رضی اللہ عنہ نے ان کا نام لیا تھا لیکن عوف کو یاد نہیں رہا، اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی طلب فرمایا. ان دونوں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو. یہ دونوں نکلے، راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کی مشکیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی. انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی، آج یہاں پہنچی ہوں. سوچیں ذرا کہ کتنی مشکل سے پانی ملتا تھا. اور ہمارے قبیلے کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. انہوں نے اس سے کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو. اس نے پوچھا کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو. اچھا اب چلو. آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا. عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے. پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا، اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا، اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پئیں اور اپنے تمام جانوروں کو بھی پلا لیں. بس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا، یعنی سب سیر ہو گئے. آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی. آپ نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے. وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو. لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، اجوا، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا. تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں سیراب کر دیا. پھر وہ اپنے گھر آئی. دیر کافی ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا ایک عجیب بات ہوئی، وہ یہ ہے کہ مجھے دو آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں. وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اللہ کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے. اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا، یعنی اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی، یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے. اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور نزدیک کے مشرکین پر حملہ کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے. یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی. سبحان اللہ. اور یہاں جو بار بار صحابی کہہ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ صبا کا معنی ہے اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں چلا گیا. اور ابو العالیہ کہتے ہیں کہ صابئین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں، اور سورہ یوسف میں جو اسبو کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی عمل کے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ صابی صابی کیوں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی تشریح میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ عورتیں ان کے خلاف چالیں چل رہی تھیں کہ یا الہی اگر تو مجھے نہ بچائے گا تو میں ان عورتوں کی طرف جھک جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. تو پس لفظ صابی اسی سے بنا ہے جس کے معنی دوسری طرف جھک جانے کے ہیں. اب یہ طویل حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کون سا سفر تھا. بعض لوگوں نے اسے خیبر کا سفر جانا ہے، بعض نے حدیبیہ کا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سفر تبوک تھا، اور کچھ لوگ اسے مکہ کا سفر قرار دیتے ہیں. بہرحال ایک سفر تھا جس میں یہ واقعہ پیش آیا. چونکہ سب کو ایک طرح سے تھکن ہو گئی تھی، ان کے اوپر تکان غالب تھی کیونکہ وہ چلتے رہے تھے، اور اتنی دیر تک وہ سو گئے کہ سب کو گہری نیند آ گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور سورج نکل آیا اور فجر کی نماز سب کی جاتی رہی. جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھا تو زور زور سے تکبیر بلند کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی کھل جائے، پھر آپ بھی جاگ اٹھے. آپ نے لوگوں کو تسلی دی کہ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، فکر کی کوئی بات نہیں. پھر آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا، اور تھوڑی دور آگے بڑھ کر پھر وہاں پر پڑاؤ کیا، اور وہاں پر آپ نے اذان کہلوائی، جماعت سے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد ایک شخص کو آپ نے الگ سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے اور وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ اس حالت میں تجھ کو مٹی پر تیمم کر لینا کافی تھا. اور مین یہی والی بات ہے جس کی بنا پر امام بخاری یہ طویل حدیث لائے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو جائے، یعنی اس کو حالت جنابت پیش آ جائے، تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے اگر پانی نہ ملے اور نماز کا وقت چلا جا رہا ہو تو. اسی طرح سے آگے والی حدیث میں ہم یہی پڑھیں گے کہ جو شخص انتہائی بیمار ہو یا کچھ اس کو زخم لگا ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. اب اسی دوران ہم دیکھتے ہیں چونکہ پانی کی بہت کمی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا کہ جاؤ پانی کی تلاش کرو. جب یہ دونوں صحابہ کرام نکلے تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو پانی لے کر آ رہی تھی اونٹ پر. اس کو بلا کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور ان کی نیت کوئی ظلم کی نہیں تھی، وہ صرف اس کو لے کر آئے تھے پانی کا پوچھنے کے لیے. بلکہ وہ لوگ ہو سکتا ہے چاہتے ہوں کہ عورت سے قیمت دے کر اس کو پانی حاصل کر لیں، اور پانی کے متعلق وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کے منہ کھلوا دیے اور ان میں اپنا ریق مبارک ڈالا، جس کی برکت سے وہ پانی اس قدر زیادہ ہو گیا کہ مجاہدین اور ان کے جانور سب سیراب ہو گئے، اور اس جنبی شخص کو غسل کے لیے بھی پانی دیا گیا. اس کے بعد آپ نے پکھالوں کے منہ بند کرا دیے اور وہ پانی سے بالکل لبریز تھیں، یعنی اتنا سب لوگوں کے پورے لشکر نے پانی پی لیا، اونٹ بھی سیراب ہو گئے، اس کے باوجود بھی اس کے پانی کے جو برتن تھے وہ بھرے ہوئے تھے پانی سے، اس میں پانی کم نہیں ہوا. آپ نے احسان کے بدلے احسان کے طور پر اس عورت کے لیے کھانا غلہ صحابہ کرام سے جمع کرایا اور اس کو عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کر دیا، جس کے نتیجے میں آگے چل کر اس عورت اور اس کے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہاں پر اس حدیث کو روایت کرنے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی پر تیمم کر لینا، وضو اور غسل ہر دو کی جگہ کافی ہے. سبحان اللہ، اس طویل حدیث سے ہمیں ویسے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ دیکھیں کہ کس قدر تکلیف دہ سفر ہوا کرتا تھا، راستے میں پانی نہیں ملتا تھا، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کوئی سفر میں جان نہیں چرائی، یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش پیش تھے. باب اذا خاف الجنوب علی نفسه المرض او الموت او خاف العطش تیمما. اس بارے میں کہ جب جنبی کو غسل کی وجہ سے مرض بڑھ جانے کا یا موت ہونے کا یا پانی کے کم ہونے کی وجہ سے پیاس کا ڈر ہو تو تیمم کر لے. وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلَا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤَنَّفْ. کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک جاڑے کی رات میں یعنی انتہا کی سردی کی رات میں غسل کی حاجت ہوئی تو آپ نے تیمم کر لیا اور یہ آیت تلاوت کی، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا تو آپ نے ان کو کوئی ملامت نہیں فرمائی. اصل میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آئے اور آتے سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑے معرکے میں سپہ سالار بنا کر بھیج دیا، یعنی ایک لشکر کو ترتیب دیا آپ نے اور اس میں ان کو سپہ سالار بنایا جس میں کئی صحابہ کرام بھی تھے. تو اس لشکر سے واپسی پر، یعنی اس جو معرکہ تھا اس سے واپسی پر، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس طرح کی حالت پیش آ گئی، جنابت کی یا احتلام کی. تو اس وقت انتہا کی سردی تھی، جاڑا تھا، تو انہوں نے تیمم کر لیا اور اجتہاد کی سایت سے انہوں نے کیا. وَلَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، بے شک ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، تم پر مہربان ہے. تو انہوں نے اس آیت سے اجتہاد کیا کہ اتنی سردی میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، لہٰذا انہوں نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھا دی، صرف پڑھنی نہیں بلکہ امامت بھی کروا دی. اور دوسری حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اے عمرو، کیا تم نے نماز پڑھا دی؟ تو آپ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. پھر وہی والی عمار بن یاسر والی حدیث یہاں آگے آ رہی ہے. ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا، کہا مجھ کو محمد نے خبر دی جو غندر کے نام سے مشہور ہیں، شعبہ کے واسطے سے. وہ سلیمان سے نقل کرتے ہیں اور وہ ابو وائل سے، کہ ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے؟ عبداللہ نے فرمایا ہاں، اگر مجھے ایک مہینہ تک بھی پانی نہ ملے گا تو میں نماز نہ پڑھوں گا، اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہم عمار رضی اللہ عنہ کے قول کا کیا جواب ہوگا؟ بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عمار کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ قائل ہو گئے تھے اور انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وجہ سے لوگوں کو اجازت نہیں دیتے ہیں تیمم کرنے کی کہ لوگ آسانی سمجھ کر بس تیمم ہی نہ کرنے لگے پھر، اور ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ معمولی سی سردی کے مطابق پھر تیمم کرنے لگیں. پھر ایک دوسری حدیث لائی گئی، ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد حفص بن غیاث نے کہا کہ ہم سے عامش نے بیان کیا، کہا میں نے شقیق سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن آپ کا کیا خیال ہے، اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک اسے پانی نہ مل جائے. ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر عمار کی اس روایت کا کیا ہوگا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور منہ کا تیمم کافی تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم عمر کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے؟ پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اچھا، عمار رضی اللہ عنہ کی بات کو چھوڑ دو، لیکن اس آیت کا کیا جواب دو گے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے؟ عبداللہ بن مسعود اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا. عامش کہتے ہیں کہ میں نے شقیق سے کہا کہ گویا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں. یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو خود کا ان کا ایک طرح سے اجتہاد کہنا چاہیے یا ان کا فتویٰ یہ تھا کہ نہیں، اگر پانی نہیں مل رہا ہے اور تم لوگ حالت جنابت میں ہو تو پھر بہتر ہے کہ تم پانی کا انتظار کرو اور نماز نہ پڑھو، لیکن تیمم کی انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. جب وہ سامنے والے جو تابعی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو عمار رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں پہنچا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تم نے عمر رضی اللہ عنہ کو شک میں مبتلا نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی؟ تو انہوں نے دوسری آیت پھر لائی قرآن کی کہ جس میں آتا ہے کہ اولا مستم النساء، سورہ مائدہ کی، تو وہاں پر بھی جنبی کے لیے تیمم کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ یہاں لمس سے مراد کچھ علماء نے یہ جنابت کی حالت لی ہے۔ تو یہ آیت سن کر عبداللہ بن مسعود پھر کوئی جواب نہ دے سکے اور ایک مصلحت کا یہاں پر ذکر کیا۔ لیکن مسند ابن ابی شیبہ میں یہ بات ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب بات کی، اپنے اس خیال سے رجوع فرما لیا تھا، یعنی مسند ابن شیبہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا تھا، اور رجوع کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی رائے واپس لے لی تھی، یعنی جب ایک صحیح حدیث ان کے سامنے آئی۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا، یعنی جب ان کو صحیح بات پتہ چلی تو عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور درست ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ جنبی اور حائضہ اور نفاس والی سب کے لیے تیمم درست ہے، جب وہ پانی نہ پائیں یا بیمار ہوں کہ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، یا پھر وہ حالت سفر میں ہوں اور پانی نہ ملے تو تیمم کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ عمار رضی اللہ عنہ والا واقعہ یاد نہیں رہا تھا، حالانکہ وہ سفر میں عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، مگر ان کو شک رہا، مگر عمار رضی اللہ عنہ کا بیان درست تھا، اس لیے ان کی روایت پر سارے علماء نے فتویٰ دیا کہ جنبی کے لیے تیمم جائز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خیال کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ صحیح حدیث سامنے آ گئی۔ صحیح حدیث کے خلاف پھر ہم صحابہ اکرام کی بات بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ وہ ایک رائے تھی صحابہ اکرام کی، ان کو شک تھا۔ تو بہرحال تمام علماء کا یہ مذہب ہے کہ جب صحیح حدیث تمہارے سامنے آئے تو ہماری رائے چھوڑ دو، جو صحیح حدیث ہوگی وہی میرا مذہب ہے، میرا قول صحیح حدیث کے خلاف پاؤ اسے چھوڑ دینا اور حدیث صحیح پر عمل کرنا، یہ اکثر علماء کا قول ہے۔ پھر اگلی حدیث میں دراصل یہ بات بتائی گئی ہے کہ تیمم میں ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنا کافی ہے، اور اس میں بھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت لائی گئی ہے جس میں اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اے عمار، تمہارے لیے صرف اتنا ہی کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کی پشت کو مل لیا، یا بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مسا کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسا کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بار ہی مارنا کافی ہے مٹی پر، اور مٹی پر ہاتھ مارے جائیں گے، پھر چہرے پر ملا جائے گا، پھر ہتھیلیوں کی پشت پر مسا کیا جائے گا، اور جو دو بار زمین پر ہاتھ مارنے والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ پھر سب سے آخری حدیث اس باب کی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا جو کہ سردی میں الگ کھڑا تھا اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ جو ابھی ہم نے پچھلی طویل حدیث پڑھی، اسی حدیث میں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہاں پر امام بخاری لائے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے یہ جملہ کہا، یعنی صحیح حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ اس شخص نے کہا کہ میں جنبی ہوں، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی ہے اور پانی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ تو جب صحیح حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے سامنے آ گیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ جنبی کے لیے بھی تیمم کرنا کافی ہے اگر انتہا کی سردی ہو، اگر پانی نہ ملے، اور یا تو پھر زخم ہو گیا ہو، تو جس کے کسی کے سر میں زخم ہو اس کے لیے بھی یہی درست ہے کہ وہ بھی کیا کرے، تیمم کر لے۔ اور دوسری حدیث سے ایک ہمیں بات واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سفر میں ایک شخص تھا جس کے سر میں زخم لگا تھا، جب اس کو بھی حالت جنابت پیش آ گئی تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میں کیا کروں، یعنی میں نماز پڑھنے کے لیے کیا غسل کرنا ہوگا مجھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ جب اس شخص نے غسل کیا تو اس کے سر کا زخم کھل گیا، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی، وفات ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے، یعنی اگر کوئی بات تمہیں معلوم نہ ہو تو مسئلہ پوچھ لیا کرو، لیکن زبردستی ایسے فتوی نہ دیا کرو جس سے جو لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ تو بہرحال اسلام ایسا شدت پسند ہمارا دین نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا دین فطرت سے بہت قریب ہے، جس میں آسانیاں فراہم کی گئی ہیں۔ اب ہم لوگوں کو یہ باتیں ذرا اچھی نہیں لگتی ہیں سن کر کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حالت جنابت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو آپ دیکھیں جب ہمارے دین نے ہمیں الحمدللہ آسانی فراہم کی ہے تو ہمیں اسے خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ اکثر ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ کہ قصر نماز کیوں پڑھیں، یا ایک وضو سے کئی نمازیں کیوں پڑھیں، زبردستی لوگ اپنی جانوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، جبکہ جہاں آسانی فراہم کی گئی ہے اس آسانی سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی دین پر ہم آسانی سے عمل کرنے والے بنیں، اس کو مشکل نہ بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ دی گئی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے والے بنیں، دین کی صحیح سمجھ، فہم اور ادراک ہمیں حاصل ہو، اس کی گہری سمجھ بوجھ بصیرت ہمیں حاصل ہو، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر پا سکیں قیامت کے دن انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔